اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 5 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق اسلامی نظریات اور اسلامی اور شرعی احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی ابتدائی آیات کے اندر اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت فرمائی کہ وہ کسی اور شخص کی بات پر کان دھرنے کی بجائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب حق نازل ہوئی ہے، کلام اللہ قرآن مجید، اس کی اتباع کریں، اور جو شخص قرآن سے ہٹ کر اپنے مطلب کی باتیں کرے اور اس کو دین بنانے کی کوشش کرے تو اہل ایمان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کی اطاعت اور اتباع نہ کریں جو قرآن سے ہٹ کر کسی حکم کو بیان کرتے ہیں اور قرآن کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنہوں نے ہماری ان آسمانی صحیفے اور ہمارے احکام کے ساتھ روح گردانی کی تو ایسی بے شمار قومیں تم سے پہلے تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور دین کے دوپہر میں ہم نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا، اور حال یہ تھا کہ پھر وہ اپنی جان بچانے سے گویا کہ عاجز رہے۔ اب آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کو اس بات کی تنبیہ فرما رہا ہے۔ بات تو یوں سابقہ اقوام کی بنا پر ہو رہی ہے، سابقہ لوگوں کی بنا پر ہو رہی ہے، بنی اسرائیل، قوم عاد، قوم ثمود کے ذکر کو، کیونکہ یہ سورہ اعراف مکی سورت ہے تو اس اعتبار سے وہ قوم کے جن کے نام، جن کی تاریخ اہل عرب کے اندر موجود تھی، اہل عرب جن کو جانتے تھے، بالخصوص مکہ کے گرد و نواح میں قوم ثمود کے وہ کھنڈرات، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اور ان کے ضمن میں اہل ایمان کو بھی اس بات کی نصیحت فرمائی کہ ہم نے جن قوموں کو مال کی فراوانی اور مقام اور ہر شے کی سرفرازی مرحمت فرمائی، لیکن جب انہوں نے ہمارے کلام اور ہمارے فرامین کے خلاف عمل کیا تو وہ ہمارے عذاب کا شکار ہو گئے۔ فرمایا وہ بھی اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو، جتنی قومیں گزری ہیں اور جتنی قوموں پر جتنے نبی آئے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ضرور قیامت کے دن تمام نبیوں کو بھی اپنے دربار میں بلائیں گے، اور ان کی قوموں نے جنہوں نے ہمارے احکام کو فراموش کیا ان کو بھی گویا کہ اپنی پیشانیوں سے اور ٹانگوں سے گھسیٹ کر ہمارے دربار میں لایا جائے گا، اور پھر ہم ان نبیوں سے بھی پوچھیں گے، ان قوموں سے بھی پوچھیں گے کہ آخر اس کے داعیات اور محرکات اور اسباب کیا تھے کہ جس کی بنا پر تم نے نبیوں کے احکام کا انکار کیا، اور ہم ان نبیوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے دین حق کو کس طرح ان لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ ایک اتمام حجت ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العالمین نے اعمال کے وزن کا بھی ذکر فرمایا ہے، جو آگے آیت اس کی آ رہی ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن کرنا حق ہے، اس میں کوئی شک و تردد نہیں ہے، اس دن اعمال کا وزن ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تحقیق و فلاح یافتہ ہوگا، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وہ لوگ جن کی نیکیوں کے پلڑے گویا کہ ہلکے پڑ جائیں گے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو فرمایا وہ لوگ اپنی جانوں کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری آیتوں پر ظلم کیا۔ تو اب قیامت کے منظر کی حقانیت پیش کی جا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں امام غزالی علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمائی یوں تو آپ اگر دیکھیں تو ایمان کی فصول کئی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی و الباس بعد الموت، پھر اقرار کے اعتبار سے ہم ایمان کے اس نظم اور ضابطے کی دو چیزیں بناتے ہیں، ایک بناتے ایمان مجمل، ایک بناتے ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کو جو علماء نے اخذ کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، یہ تمام ایمان مجمل ہے۔ اس لیے ایمان مجمل کے اندر جو آپ احکام پڑھتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتا ہوں، وہ احکام کوئی بھی ہو، تو ایمان مجمل یہ گھر کی خود ساختہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ حضرات جو قرآن کے ان مضامین کو نہ سمجھتے ہوں یا صرف پڑھ کر گزر چکے ہوں، تو یہ علماء ربانیین کا ہم پر بڑا احسان رہا کہ وہ چیزیں جن پر جن کو دل سے سچ جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو ایک تو اس کی تفصیل ہے، ایک اس کا خلاصہ ہے. خلاصہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیت کے اندر بیان کر دیا گیا، اس کی تفصیل سورہ بقرہ کے آخر میں آتے للہ ما فی السماء آمن الرسول بما انزل الیہ، وہاں سے لے کر آخر تک جو ساری تفصیل ہے اس کو ایمان مفصل کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، تاکہ ایک اہل ایمان اپنے بچے کو یا وہ خود بچپنے میں اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے سامنے اسلام کا پورا نظام پورا دستور سامنے آ جائے، کہ اجمالی طور پر ما حصل اور اختصار کے ساتھ اسلام کی تعلیمات ایمانیات کس پر ہے، تو اس کو ایمان مجمل میں کہتا ہے، اور اس کو ایک ایک کر کے جز جز کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایمان مفصل میں آ جاتا ہے. یہ علماء نے اپنے گھر سے اختراع نہیں کی، خود اپنی گھر کی ساخت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مضامین کے لیے علماء کا یہ احسان ہے کہ امت پر انہوں نے گویا کہ فضل کیا اور ان احکام کو ایمان مفصل اور ایمان گویا کہ مجمل نامی عنوانی دعائیہ کلمات کے اندر اس کو جمع کر دیا، اور ان دونوں کا ماخذ اصل جہاں سے لیا گیا ہے یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات اس کا ماخذ ہے. اب اللہ پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بنیاد ہے، جس طرح کے تمام تعلیمات کے اندر ایمان تمام تعلیمات کی اصل اور بیج ہے. جب تک ایمانی باتوں کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس کے بعد سارے فروع نماز روزہ زکات یہ سب عبض اور بیکار ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو قبول کر لیا جائے، دل سے اس کی تصدیق کر لی جائے جو ایمانیات ایمان مفصل کے ساتھ ہے، اس کے بعد نماز روزہ زکات اس کی افادیت اور اہمیت سامنے آ جاتی ہے. لیکن امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جو آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، میں فرشتوں پر ایمان لایا، میں قیامت کے دن پر ایمان لایا، میں تقدیر پر ایمان لایا، میں مر کر اٹھنے پر ایمان لایا، فرما اس میں بھی بعض چیزیں اصل ہیں بعض اس کی شرح ہے. اصل ایمان تین چیزوں پر ہوتا ہے، اصل ایمان تین چیزوں پر ہوتا ہے، فرما ایک ایمان باللہ، ایک ایمان بالرسول، اور ایک ایمان بالآخرت. یہ تین چیزیں جو ہے یہ ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. بعد میں فرشتے ہو گئے، یہ ساری چیزیں اس کی جزیات اور اس کی تشریحات کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اصل ایمان تین چیزوں پر قائم ہوتا ہے، اللہ پر، رسول پر، اور قیامت کے دن پر. اللہ پر اس لیے قائم ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی وحدانیت اور یکتائی کو قبول کریں. اصل سارا نظام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کو تسلیم کرنے کا نام ہے. اب اللہ رب العالمین کو ہم تسلیم کس طرح کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس کی خوشنودی، اس کے غضب کو جانیں گے. ہمارا قریبی دوست ہوتا ہے جب تک وہ ہم سے گفتگو نہیں کرتا، ہم اس کے مزاج کو نہیں جانتے، ہم اس کے اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھ پاتے، ہم اس کے طبیعت کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے. تو آپ دیکھیں کہ ہم سے ہم جنس ہے، ہمارا ایک دوست ہے، انسانی ہے وہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی زبان سے کوئی اپنے کلمات کو بیان نہ کرے، ہم اس کی مرضی، اس کے منشا، اس کی رضا اور اس کے غضب کو نہیں جانتے. تو اللہ رب العالمین جب تک کلام نہ فرمائے تو ہم اس کی مرضی اور اس کے غضب کو کس طرح جان سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کو ماننا یہ تمام بزم کائنات کی حقیقت اور اصل ہے انسان کی. اب اللہ رب العالمین کو ماننا تو جب ہوگا کہ جب ہم اس کی قدرت کے مزاج اور اس کی ذات مقدسہ کے مزاج اور اس کی جس چیزوں کو پسند فرماتا ہے، جس چیز سے وہ غضب فرماتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم تسلیم کریں اور اس کو سمجھیں، اور وہ بغیر اللہ کے کلام کے سمجھ میں نہیں آتا. تو رسولوں کی ذات وہ ہوتی جو اللہ رب العالمین کے کلام کو آگے بڑھاتی ہے. اب اللہ کو تسلیم کرنا، رسولوں کے ذریعے اللہ کا کلام سننا، اس میں ہم کتنا ثابت قدم رہے، ہم نے اس کے ساتھ کتنی وفا کی، ہم نے اس کو کتنے آگے تک لے جا کر اس پر عمل کیا، اس کے لیے بعض پرس گویا کہ وہ ایمان بالآخرت ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک شخص سے ایک ایک بات کا سوال کیا جائے گا. اور یہاں پر بزرگان دین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا اگر اس کو خلاصے کے طور پر دیکھا جائے تو پھر ساری دین اور ساری ایمان کے اساس اور بنیاد جو ہے وہ عقیدہ آخرت بنتا ہے. اس لیے کہ عقیدہ آخرت پر جتنے بندے کا ارادہ مسمم ہوتا چلا جاتا ہے، عقیدہ آخرت پر بندہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اسی ذریعے سے اس کی زندگی گویا کہ صحیح راحت کے طور پر گزرنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ عقیدہ آخرت سے مراد باز پرس ہے کہ میں نے زندگی جو گزاری ہے وہ کس طرح گزری ہے، میں نے اس کے اندر کیا کیا معاملات کیے ہیں، ان تمام چیزوں کی جواب دہی کے لیے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گویا کہ حاضر ہو جاؤں گا. تو فرمایا اخلاص اور زندگی کی صحیح روش جب قائم ہوتی ہے کہ جس کی نظر میں آخرت زیادہ سے زیادہ اجاگر ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا یہ منظر اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ آیا ہوتا چلا جاتا ہے. جس طرح اللہ فرماتا ہے والوزن یومئذ حق، اس دن وزن کیا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا، برائیوں کو تولا جائے گا. اس سے انسان کی طبیعت برنگیختہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے کہ تمہارے شب و روز ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. تو وزن حق ہے، ترازو پر تولا جائے گا حق ہے، ایک ایک چیز سے پوچھا جائے گا حق ہے. جب انسان اس نگہبانی اس باز پرس کے نظریے کی طرف جاتا ہے تو خود بخود اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. کیونکہ انسان سے اگر جواب دہی کا نظریہ ہٹا دیا جائے تو ایک متین اور امانت دار شخص بھی خیانت کی طرف آ جاتا ہے، لیکن اگر اسے جواب دہی باز پرس اس سے حساب و کتاب کی تمام باتوں کو تسلیم کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ خود اس خوف سے، اس ڈر سے، اس جواب دہی کے نظریے سے اپنے باطن اور اپنے ظاہر کی اصلاح کر لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کی بات بیان کی، فرمایا وہ گمراہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے سے ملاقات کے نظریے کو بلا دیا تھا، وہ اس کو جھوٹ سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی حاصل نہیں ہے، اور گویا کہ ہم یوں ہی جس طرح پیدا ہوئے اسی طرح ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے ملنے کے اور اللہ ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کے نظریے سے جو ہے وہ منکر ہو چکے تھے. اور فرمایا جب انسان اپنے اوپر کسی کی حاکمیت نہیں رکھتا، سورہ علق میں بھی یہ موجود ہے، فرمایا انسان باغی کب ہوتا ہے، کہا کہ ارہا استغنا، جب وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہی کے لیے تسلیم نہیں کرتا. جب انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد شتر بے مہار سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کسی کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، تو اس وقت اس کے اندر استغنا جہاں آتا ہے تو وہ باغی ہونا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا لیکن وہ اپنے اوپر اللہ کے احکام کی پابندی رکھتا ہے اور اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں آزاد نہیں، ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے. تو فرمایا اس سے یاد الہی اور تصور الہی سے وہ گویا کہ اپنی زندگی کو صحیح روش پر ڈالتا ہے، لیکن جہاں وہ اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے، آزاد پاتا ہے، تو پھر وہ بربریت اور الہاد اور بے دینی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو انسان کی تہذیب کے خلاف ہے. فرمایا ساری اصلاح اور ساری نیکیوں کا راز یہ ہے کہ تم ہماری موجودگی کا احساس کرو. جب تم ہماری موجودگی کا احساس کرو گے تمہاری نماز بھی ڈھنگ کی ہوگی، تمہاری تجارت بھی ڈھنگ کی ہوگی، تمہارے گھر اور باہر کے تمام معاملات بھی ڈھنگ کے ہوں گے. اگر تم نے ہمیں بھلا دیا، ہماری موجودگی کو بھلا دیا، تو تمہاری نماز بھی فراڈ ہوگی، تمہارا مسجد میں آنا بھی فراڈ ہوگا. اس لیے کہ جب بندہ اپنے اوپر کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ خود سر ہو جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر ہم خود کفیل ہوتے ہیں، ہم سے اچھے برے کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہم چاہے کچھ بھی کریں، بیڈ روم کا سامان ڈرائنگ روم میں لے جائیں، ڈرائنگ روم کا سامان بیڈ روم میں لے آئے، نہ بچے پوچھنے والے، نہ کوئی پوچھنے والا، کوئی بھی کرتے رہے، اس لیے کہ ہم گھر کے بڑے ہیں. تو گھر میں جب ہمارے ذہن میں بڑائی کا تصور آتا ہے تو اس وقت ہم گھر کے اندر چاہے کوئی بھی کلر کرائیں، چاہے کوئی بھی معاملہ کرائیں، چاہے کوئی نہ کرانا چاہے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ سب ہمارے ماتحت ہیں، ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. تو اسی وقت بندے کے اندر ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کو آزادی کی طرف لے جاتے ہیں. فرمایا دین کے دوران اور دین اسلام کے اندر یہ نظریہ بنیادی طور پر انسان کی نفسیات کے لیے بڑا بہترین حل اس کی صلاح کا پیدا کیا. فرمایا ہماری موجودگی کو سمجھو تو تم پکے متقی بن جاؤ گے، اور فرمایا ہماری موجودگی اور ہماری حضوری تم سے غافل ہو گئی تو یہ داڑھی بھی تم نے رکھی ہوگی تو خود کسی کو دکھانے کے لیے رکھی ہوگی، یہ نماز بھی پھر تم کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوں گے. اس لیے کہ جب ہم تمہارے نزدیک موجود ہی نہیں ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق ہم تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، تو فرمایا جب ہم تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے تو یہ عبادت کس کے لیے، یہ بناوٹ تم نے کس کے لیے بنا رکھی ہے. تو فرمایا سابقہ قومیں اس لیے غرق ہو گئی کہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا، ہماری یاد کو بھلا دیا تھا، ہمارے ہونے کو بھلا دیا تھا، ہماری موجودگی کو بھلا دیا تھا. ہم نے ان کو انعامات یاد دلائے کہ اپنے جسم کو دیکھو، تمہارے بال، تمہارے ایک ایک رونگٹے، یہ تم نے نہیں پیدا کیے، ہم نے پیدا کیے ہیں. ہماری نعمتوں پر نظر کرو، یہ ہم نے نظریں کیوں دلائی، اس لیے کہ ان نعمتوں سے ہم یاد آ جائیں. ہم نے ان کے جسم پر، ان کی اولاد، ان کے بچے، زمین و آسمان کے طرف ان کی توجہ کو کیوں بڑھایا، یہ جس مویشیوں سے دودھ حاصل کرتے تھے ہم نے ان سے کہا دیکھو ان مویشیوں میں کیا خاصیت ہے, ایک ہی رگ ہے جس سے گوبر جا رہا ہے, فضلہ جا رہا ہے, اس سے خون جا رہا ہے, اس سے دودھ جا رہا ہے, وہ کون سی ذات ہے؟ ایک ہی رگ سے فضلے کو الگ کرتی ہے, خون کو الگ کرتی ہے, چمکتا ہوا خوشبودار سفید دودھ تمہیں دے دیتی ہے. تو فرمایا یہ توجہ ہم نے کیوں اس طرف دلائی؟ اس لیے دلائی کہ دودھ کو دیکھ کر ہم یاد آ جائیں, ان گرد و نوا کی نعمتوں کو دیکھ کر ہم یاد آ جائیں. یہ سارے ہماری یاد کے دلائل تھے, مظاہر تھے, لیکن یہ اس قدر خود سر ہو گیا کہ جو چیزیں ہماری یاد دلانے والی تھی سرے سے اس پر توجہ نہ کی. فرمایا جب اتمام حجت ہو گیا ہم نے ان پر عذاب کو لا کر کھڑا کر دیا. فرمایا اہل ایمان تم ان جیسے مت بننا, اور ان جیسا شعبدہ اور صرف رسمی باتیں کہ چار دوست ملے تو بڑا ایمان ایمان, اور خلوت کے اندر خود سر مت بن جانا. فرمایا فلنس الذین ارسل الیہم, یہاں پر تاکید کے صیغے آ رہے ہیں, اور یہ ایسے تاکید کے صیغے ہیں کہ جس کا رد ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا ضرور بضرور ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے, پوچھیں گے. فلنس النا, ہم ضرور بضرور ان سے پوچھیں گے, کن سے؟ الذین ارسل الیہم, جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے, جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے. یہ لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے, دونوں تاکیدوں کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. فرمایا فلنس النا الذین ارسل الیہم, ہم ضرور بضرور سوال کریں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نہ پوچھیں. فرمایا ضرور بضرور, لام یہاں پر جو ہے لنس النا, یہ لام تاکید کا ہے, اس سے بھی کام چل سکتا تھا. یہاں پہ نون مشدد لا کر اس کو مزید تاکید کی گئی. یہ تاکید بر تاکید ہے کہ جس میں انسان اپنے ذہنی جو طوطا چشمی کرتا ہے تو ان تمام چیزوں سے پردہ چاک کر کے دیکھے. فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پوچھیں نہ, ہم ضرور بضرور سوال کریں گے, نہ نیکوکار بچیں گے نہ خطا کار بچیں گے, ہم سب سے پوچھیں گے. فرمایا کہ فلنسألن الذین ارسل الیہم, ہم ضرور بضرور سوال کریں گے اس سے جن کی طرف ہم نے رسول کو بھیجا ہے, یعنی اس امت سے ہم ضرور سوال کریں گے کہ جن کی طرف ہم نے رسول کو بھیجا ہے. ولنسألن المرسلین, اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے, ہم صرف امت سے نہیں پوچھیں گے, ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اور فرمایا کہ پھر ہوگا کیا؟ فلنقصن علیہم بعلم ما وما کنا غائبین, پھر ہم خود جو ہیں وہاں پر, یہ نہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور یہ تمام باتیں کی. فرمایا فلنقصن, فرمایا یہ جو ہم تمام چیزیں جو تھی یہاں پر اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی, نقصن یہ تمام چیزیں جو تمہارے سامنے ذکر کی گئی اور تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں, فرمایا یہ خود ایک کامل علم ہے جو ہم نے بیان کیا ہے تمہارے سامنے. وما کنا غائبین, رسولوں سے تو ہم پوچھیں گے, تم سے بھی پوچھیں گے, لیکن وما کنا غائبین, اور یہ ایسا نہیں تھا کہ ہم غائب تھے اس لیے پوچھیں گے, یہ نہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا اس لیے پوچھیں گے. فرمایا اس لیے پوچھیں گے تاکہ حجت در حجت ہوتی چلی جائے. ہم اپنے علم کو تو بعد میں بیان کریں گے. والوزن یومئذ الحق, ہم سب سے پہلے کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے صحیفے تمہارے سامنے لائیں گے, اور تمہارے سامنے دن تاریخ وقت ساتھ کے ساتھ فرشتہ سامنے رکھے گا کہ یہ چیزیں تمہارے سامنے تھی, تم نے یہ کام کیے تھے. اس کے بعد تم سے پوچھیں گے تم نے یہ کیا تھا, اس کے بعد تمہارے رسولوں سے پوچھیں گے, اور اگر پھر بھی تم ڈھیٹ بن گئے تو پھر ہم تمہارے جسم میں گویائی کی طاقت دیں گے, تمہاری انگلی خود بولے گی, تمہاری زبان خود بولے گی, تمہاری آنکھیں خود بولے گی, تمہارے پاؤں خود بولیں گے, تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ خود بولے گا. فرمایا جب ساری چیزیں اسبابی ختم ہو جائے گی تو فرمایا وما کنا غائبین, ہم تو غائب نہ تھے, پھر ہم بھی کہیں گے تم نے ایسا کیا تھا, پھر ہم بھی کہیں گے کہ تم نے ایسا کیا تھا. فرمایا بل وزن یوم اذن الحق, اس دن وزن جو ہے وہ حق ہے جس کی نیکی کا پڑھنا بھاری ہو گیا. فرمایا اور یہاں پر یہ وزن دیا جا رہا ہے کہ مسجد تک مسلمان مت بنو, زندگی کے سارے شعبے کے اندر مسلمان بنو. بل وزن یوم اذن الحق, صرف نماز کا وزن نہیں ہوگا, تمہاری دوستی سنگت پڑوس اڑوس ہر چیز کا وزن ہوگا. فرمایا جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا, جس کا وزن ہلکا پڑ گیا اس دن کوئی سفارش اور سنگت نہیں چلے گی. فرمایا ایک ایک چیز کو سامنے لا کر دلائل سے ہم پیش کریں گے. ہاں ہماری قدرت چاہے گی تو سمندر کو بھی دیکھ کر ایک قطرے کی وجہ سے معاف کر دیں گے, اور اگر ہم نہ چاہیں تو ایک قطرے پر بھی تمہیں پکڑ لیں گے. فرمایا ہم مستغنی ہیں, ضروری نہیں, کسی کا جبر ہم پر نہیں چلتا کہ تم نیک ہو تو ہم تمہیں جنت دے, نہیں دینا چاہتے. فرمایا ایک غلطی پر تمہیں پکڑ لیں تو تمہیں جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. فرمایا ہزار ہاں غلطی لے کر کھڑے ہو لیکن تمہاری ایک ادا ہمیں پسند آ گئی, سب کو معاف کر دیں. فرمایا یہ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول پہلے گزرا ہے, ہم نے یہ ذہن بنانا ہے خوف اور امید کا, نبی پاک کی شفاعت حق ہے، میں نے اس پر ساری تفصیلیں بیان کی، لیکن ہم نے مضبوط نظریاتی مسلمان بننا ہے، شفاعت کے مراد و مدعا کو سمجھنا ہے، شفاعت حق ہے اس کا کوئی منکر نہیں، لیکن بتانا یہ کہ رب کے ساتھ جو نظریہ رکھنا ہے وہ خوف اور امید کا رکھنا ہے، وہ چاہے تو کچھ نہ مانے، چاہے تو قطرے کو مان کے جنت عطا فرما دے، خوف اور امید کے ساتھ، اس سے بندے کی توحید مضبوط ہوتی ہے، اس سے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اس پر دین کی جازبیت اور حلاوت مضبوط ہوتی ہے، لہذا رب کریم فرماتا ہے کہ وزن جو ہے وہ حق ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح آنے والے جمعے ہم مزید، اس بہت خوبصورت منظر آگے آ رہا ہے ہماری اصلاح کے لیے، یہ آیات جو سورہ اعراف کی چل رہی ہیں انشاءاللہ اس کو لفظ بلفظ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم گویا کہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان سے سوال کریں گے، ایک بنیادی علمی نقطہ ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے سوال کریں گے جن پر ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم ان سے پوچھیں گے جن پر ہم نے رسولوں کو بھیجا، نتیجہ کیا نکلا، جن پر رسول نہیں بھیجے ان سے نہیں پوچھیں گے، یعنی جن کے پاس رسول آ گیا اس امت سے سوال ہوگا، اور جس کے پاس رسول نہیں آیا نتیجہ اس کا یہ نکلا، سوال تو اس کو ہوگا جس تک دین پہنچا ہے، سوال تو اس کو ہوگا کہ جس کو نبی کی تعلیم پہنچی ہے، اور جس کو نہیں پہنچی اس سے نہیں ہوگا، اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے مگر پہلے رسول کو بھیج کر حجت قائم کرتے ہیں، پہلے رسول کو بھیج کر حجت قائم کرتے ہیں۔ زمانے دو قسم کے بن جاتے ہیں، تین قسم کے بن جاتے ہیں، ایک زمانہ تعلیم، ایک زمانہ اسلام، اور ایک زمانہ فطرت۔ زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے کہ رسول کی تعلیم اور اس زمانے کے درمیان اتنا طویل وقت گزر چکا ہو کہ رسول کی تعلیم بدل چکی ہو، لوگوں نے بدل دی ہو، تحریفیں کر دی ہو، اور اب اس دور کے اندر جس دور میں یہ شخص موجود ہے رسول کی تعلیم کا صحیح رخ نہیں ہے، صحیح زاویہ نہیں ہے، اب وہ کیا ہے، کیا اس سے بھی رب کریم پوچھے گا؟ تو اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت۔ وہ شخص اپنی طبیعت پر قائم رہے اور شرک نہ کرے، تو بس اپنی طبیعت پر قائم رہنے کی وجہ سے اور بتوں کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، صرف اگر وہ اللہ کو ایک مانتا رہا اور خدا کو ایک تسلیم کرتا رہا، بس اسی نیکی کی وجہ سے اسے جنت دے دی جائے گی۔ جس طرح کے سرکار کے والدین حضرت سیدنا عبداللہ، سرکار کی والدہ سیدہ آمینہ، سرکار کے دادا سیدنا عبدالمطلب، سرکار کے دادا سیدنا ہاشم، سرکار کے دادا سیدنا قصی، سرکار کے دادا سیدنا کلاب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کا جو دور تھا یہ زمانہ فطرت تھا، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کی تعلیم مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اس دور میں نہ کوئی صحیفہ تھا، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ کوئی دین کا صحیح مبلغ تھا، ان کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لوگ بیت اللہ کے اندر آ کر بتوں کو سجدہ کرتے تھے، سرکار کے دادا غار حرا میں جا کر خدا کو یاد کیا۔ تو یہ سرکار کے والدین کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، سرکار کے والدین، جو سرکار کے والدین کو مومن نہ مانے وہ پکا بددین، زندیق اور گمراہ ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے اجمالی طور پر، جو حضور کے والدین کو مومن نہ مانے وہ پکا زندیق، بے دین اور گمراہ ہے۔ اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا دور زمانہ فطرت ہے، اور قرآن کہتا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ہم اس قوم سے کبھی نہیں پوچھیں گے جس تک رسول کی تعلیم نہ پہنچے۔ تو سیدنا عبداللہ ہو یا سیدنا آمینہ، تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ کبھی انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا ہو، بلکہ حضور کی ولادت کے وقت سیدہ آمینہ نے جو ناد پڑی ہے وہ ہماری تاریخ ابن کثیر وغیرہ تمام میں موجود ہے، کہ خود حضرت سیدہ آمینہ نے کہا سیدنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ ان صح فی المنام انت تبعث الی الانام، کہ میرے بیٹے جو تیری پیدائش کے وقت میں نے منازل دیکھے تو میرا دل کہتا ہے کہ تو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو سیدہ آمینہ کے یہ اقوال اور سیدنا عبداللہ کی توحید پر پابندی، سیدنا عبد المطلب کا ابراہ کو یہ کہنا کہ وہ خدا کا گھر ہے خدا حفاظت کرے گا، اونٹ میرے تھے میں پوچھ رہا ہوں، یہ تمام کلمات خدا کے وجود اور وحدانیت اور اختیار کی دلیل ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا زمانہ فطرت ہے، سرکار کے سارے والدین زمانہ فطرت اور ایمان پر قائم تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے نبی کے نور کو کسی مشرک کے پشت میں ڈالے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہم سوال اس سے کریں گے جس پر ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے، ہم تک نبی کی تعلیم پہنچ چکی ہے، اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وزن حق ہے، نیکیوں کو تولا جائے گا، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے گا، ہم یقین کریں نہ کریں ہماری زندگی سبق کا جواب مرتب کر رہی ہے، لیکن ہمیں اپنی بقا اور بچاؤ کے لیے یقین کرنا چاہیے، اور نیکوں کے راستے اختیار کرنے چاہیے. اللہ ہمیں تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.